یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
منگل 26 نومبر، بی بی سی کے پروگرام سیربین کے ساتھ میں ہوں نادیہ سلیمان۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ قانونی ماہر بولے،
کنٹیسٹ کریں، کنٹیسٹ کرنا ان کا حق ہے۔ دوسرا جو ان کے پاس آپشن یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے اپنی مدت ملازمت جو ایکچوئل مدت ملازمت تھی وہ پوری کر لی ہے، وہ کہیں کہ تھینک یو۔
پاکستان میں فنکاروں اور موسیقی کے مستقبل کے بارے میں فنکارہ حدیقہ کیانی کہتی ہیں،
آئی وش اینڈ پرے کہ ایک ایسا وقت آئے کہ کوک اسٹوڈیو جیسے 10 اور پلیٹ فارمز آئیں جس میں ہمارے نیو ٹیلنٹ آئے، ہمارا اولڈ ٹیلنٹ آئے، ہمارا را ٹیلنٹ آئے۔
تفصیلاً یہ موضوعات عالمی خبروں کے بعد، خبریں سنیے عبید ملک سے۔
پاکستان کی سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا نوٹیفیکیشن معطل کرتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ مزید تفصیل ریڈیو پروگرام سیربین میں آگے چل کر۔ پاکستان کے وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے وزیر قانون فروغ نسیم کے استعفے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا،
فروغ نسیم صاحب صبح قمر جاوید باجوہ صاحب کا کیس لڑیں گے۔ آج اپنا کیبنٹ میں استعفیٰ دیا عمران خان کو، جو کہ قبول کر لیا گیا تاکہ وہ کل باجوہ صاحب کا اپنے اٹارنی جنرل صاحب انور منصور صاحب کے ساتھ مل کر وہ صبح فروغ نسیم صاحب یہ کیس لڑیں گے۔ ان کا استعفیٰ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے قبول کر لیا۔
عراق میں جاری مظاہروں میں حکومت مخالف مظاہرین نے عراق کے جنوبی شہر بصرہ کی جانب جانے والے مرکزی راستوں کو بند کر دیا ہے۔ بصرہ کے قرب و جوار میں موجود تیل کے کنوؤں کو جانے والے راستے بھی بند ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بصرہ شہر اور دیگر علاقوں کے بند راستے کھلوانے کی کوششیں جاری ہیں۔ اطلاعات کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے اسلحہ کا استعمال کیا اور مظاہرین کو حراست میں بھی لیا ہے۔ افغان سیاستدانوں کی ایک کمیٹی کا کہنا ہے کہ وہ اب تک ان دعووں کی صداقت ثابت کرنے کے شواہد تلاش کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ صوبہ لوگر میں سینکڑوں لڑکوں کا جنسی استحصال کیا گیا تھا۔ اس ماہ کے آغاز میں میڈیا پر نشر ہونے والے الزامات کے مطابق 6 اسکولوں میں 500 سے زائد لڑکوں کو اساتذہ اور مقامی عہدیداروں پر مشتمل ایک مجرمانہ نیٹورک نے منظم طریقے سے جنسی استحصال کا نشانہ بنایا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں پیش کر رہے تھے عبید ملک۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام کی سالانہ رپورٹ شائع ہو گئی ہے۔ رپورٹ میں متنبہ کیا گیا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک کی جانب سے گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں کمی کے لیے اب تک خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے۔ آئندہ 100 سالوں میں دنیا پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، پروگرام میں آگے چل کر سنیے گا۔ لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے اور کہا ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں یہ بھی کہا ہے کہ اٹارنی جنرل نے قانون کی کوئی ایسی شق نہیں بتائی جس میں چیف آف آرمی اسٹاف کی مدت ملازمت میں توسیع اور دوبارہ تعیناتی کی اجازت کا ذکر ہو۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں نامہ نگار شہزاد ملک۔
سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ وہ آرمی چیف کی تعیناتی یا ان کی مدت ملازمت میں اضافہ کر سکیں۔ عدالت کا یہ کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا نوٹیفیکیشن 19 اگست کو جاری کیا، پھر اس کے ساتھ ہی یہ پھر معاملہ منظوری کے لیے صدر مملکت کو بھجوا دیا گیا۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو پھر یہ معاملہ کابینہ میں لے کے گئے، کابینہ کے جو اجلاس کی جو دستاویزات عدالت میں پیش کی گئیں اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ جب یہ معاملہ کابینہ میں پیش کیا گیا تو اس میں 11 وزرانے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں جو توسیع ہے اس کی حمایت کی، جبکہ 14 وزرانے اس پر کوئی اپنی رائے نہیں دی، جس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ جمہوریت میں اکثریت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ سماعت کے دوران عدالت نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ وزیراعظم نے یہ کیسے تسلیم کر لیا کہ اگلے 3 سال ملک جو ہے وہ بدستور حالت جنگ میں رہے گا، اس لیے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع جو ہے وہ ناگزیر ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ جب ملک حالت جنگ میں ہوتا ہے تو اس میں کسی ایک شخص کا کردار نہیں بلکہ فوج بحیثیت ادارہ اس میں حصہ لیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی شخص کی ریٹائرمنٹ سے پہلے اس کی ریٹائرمنٹ کو معطل کر دیا جائے تو ایسا ہی ہے کہ جیسے گھوڑے کے آگے چھکڑے کو باندھ دینا۔ عدالت نے یہ بھی آبزرویشن دی ہے کہ اگر اس کو بنیاد بنایا جائے کہ ملک حالت جنگ میں ہے تو پھر ہر فوجی اٹھ کر یہ کہے گا کہ جناب چونکہ حالت جنگ میں معاملہ ہے تو اس لیے اس کی مدت ملازمت میں بھی توسیع کی جائے۔ اٹارنی جنرل نے آرمی چیف کی مدت ملازمت سے متعلق جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس کی انہوں نے حمایت کی اور کہا کہ یہ فیصلہ ملک کی مفاد میں کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی کابینہ میں یہ معاملہ دوبارہ لے کر جایا جائے گا اور پھر کوشش یہ کی جائے گی کہ اس پر اتفاق رائے قائم کیا جا سکے۔ تاہم عدالت نے ان کے اس موقف کو تسلیم نہیں کیا اور کل تک جو اس کی نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا ہے۔ یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ درخواست گزار جو ہے انہوں نے تحریری طور پر عدالت میں یہ درخواست دی کہ اس موقع یہ درخواست واپس لینا چاہتے ہیں، لیکن عدالت نے ان کی یہ درخواست بھی مسترد کر دی، یہ استدعا بھی مسترد کر دی اور کہا کہ چونکہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے اس لیے عدالت اس پر اس معاملے کو دیکھنا چاہتی ہے۔ اب اس مقدمے کی سماعت کل ہوگی۔
نامہ نگار شہزاد ملک احاطۂ عدالت سے تفصیل بتا رہے تھے۔ ایسے میں جبکہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے، آرمی چیف کے پاس اب کیا آپشنز ہیں؟ یہی سوال نامہ نگار شہزاد ملک نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر کامران مرتضیٰ سے کیا۔
بالکل کر سکتے ہیں، اس میں ایسا ہے کہ 2 دن رہنے کے باوجود اگر وہ چاہیں تو اس کیس کو کل بھی لگایا جا سکتا ہے، وہ اینٹی ڈیٹ کی اپلیکیشن دیں، وہ آ جائیں، سٹیپ ان ہو جائیں پروسیڈنگ میں۔ ویسے تو عام روایت یہ ہے کہ اس طرح کے عہدوں پہ جو دستوری عہدے ہوتے ہیں لوگ خود کنٹیسٹ نہیں کرتے، اگر کنٹیسٹ کرنا ہے تو گورنمنٹ اس کو فیڈریشن کنٹیسٹ کرے گی، اٹارنی جنرل آئے گا۔ تو اب اگر اٹارنی جنرل صاحب آتے ہیں، سٹیپ ان ہوتے ہیں، ایک بات، اگر وہ خود آتے ہیں تو بھی ان کا حق ہے کہ وہ خود آ سکتے ہیں کیونکہ ان کے اگینسٹ ہی ایک آرڈر پاس ہوا ہے، تو اگر وہ آنا چاہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کے بعد جو ہے وہ پھر انفیکچوس ہو جائے گا سارا معاملہ، یعنی میرا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ انفیکچوس ہو جائے گا اور آرڈر جو ہے نا وہ ایک فائنل نیچر کا ہو گیا ہے۔ تو وہ اگر چاہیں تو پروسیڈنگ میں سٹیپ ان ہو کے اور ارجنٹ اپلیکیشن دے کے کل کے لیے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ کل کے لیے لگ جائے۔
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو فیصلے ہیں، ایک تو ایگزیکٹو کے یہ فیصلے ہیں، تو اس میں عدالت کو مداخلت کرنی چاہیے؟
دیکھیے نارملی تو عدالت اس ایسے فیصلوں میں انٹرفیئر نہیں کرتی ہے، مگر یہاں پہ جب بھی کوئی اگر فرض کر لیجیے کہ وہ غلط فیصلہ ہو تو اس کو غلط یا صحیح کس نے کہنا ہے؟ عدالت نے کہنا ہے نا، تو عدالت نے اس کو ایگزامن کرنا ہے کہ ایکسٹینشن مدت عہدہ 3 سال ہے، سب مانتے ہیں ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، ہم مانتے ہیں، اب دیکھنا صرف یہ کہ آیا وہ حالات تھے جس میں ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہے، یہ بات وہ عدالت ابھی ایگزامن کرے گی۔
ماضی میں جو ہوتے رہے ایکسٹینشن کو کچھ نے خود ہی لے لیے، ایکسٹینشن لے لیے، اس طرح کے معاملات اس وقت عدالت نے دیکھیے اس بارے میں کیوں نہیں
دیکھیے؟ اس زمانے میں شاید وہ زیادہ زورآور تھے، ایک جد و جہد ہوتی ہے نا، ایک سول سپرمیسی کے لیے ایک جد و جہد ہوتی ہے، ایک جہد مسلسل ہے، لوگ جو ہے نا وہ جد و جہد کرتے ہیں، کسی حد تک جو ہے نا اس میں کامیابی ہو جاتی ہے، کسی میں نہیں ہوتی ہے، تو اس جہد مسلسل میں جو ہے وہ اب یہ سمجھے کہ ایک بڑا قدم آ گیا ہے، بڑا موڑ آ گیا ہے، پہلے جو ہے نا وہ عدالتیں یہ ہمت نہیں کر سکتی تھی، یہ جرت نہیں کر سکتی تھی، آج عدالت نے یہ جرت کی۔
اب آپ کی نظر میں اس کے پاس آرمی چیف کے پاس آپشنز کیا ہو سکتی ہیں؟
دیکھیے 2-3 آپشن ہیں، ایک تو یہ کہ کنٹیسٹ کریں، کنٹیسٹ کرنا ان کا حق ہے عدالتی قانون کے مطابق، جو ہے نا وہ عدالتی پروسیس میں آنا جو ہے نا وہ حق ہے، کسی کا بھی حق ہوتا ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو ان کے پاس آپشن یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے اپنی مدت ملازمت جو ایکچوئل مدت ملازمت تھی وہ پوری کر لی ہے, وہ کہیں کہ تھینک یو, اور تھینک یو کر کے اور کہیں کہ مجھے جو ہے نا اس میں اب ریکوائرڈ نہیں ہے, میں گھر جاتا ہوں. اور اس کے بعد پاکستان کی فوج میں بہت اچھے اچھے افسر اب بھی موجود ہیں اور میرے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا, اور اگر ایسا کہا جائے تو میرا خیال یہ بہت زیادہ عزت والی بات ہوگی.
قانونی ماہر کامران مرتضیٰ بات کر رہے تھے نامہ نگار شہزاد ملک سے. پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کی مدت ملازمت میں توسیع کا نوٹیفیکیشن پاکستان کے سپریم کورٹ نے معطل کر دیا ہے. اسی موضوع پر ہماری ساتھی عالیہ ناسکی نے دفاعی امور کی تجزیہ کار ڈاکٹر عائشہ صدیقہ سے تفصیلاً بات کی.
عائشہ صدیقہ صاحبہ, آپ سے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس طرح کی کارروائی کی پاکستان کی تاریخ میں ویسے تو کوئی مثال نہیں ملتی, بہت ہی انپریسیڈنٹڈ ہے, اس کا مطلب کیا ہے, واٹ ڈز اٹ مین؟
دیکھیں, پاکستان میں سول گورنمنٹس نے توسیع کی ہے مدت ملازمت میں آرمی چیفز کی. ایوب خان کی دو دفعہ ہوئی توسیع, پھر جنرل کیانی کی ہوئی, تو یہ ایک سمجھیں چوتھی دفعہ ایک ہو رہی ہے. دیکھیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ادارہ جو ہے آپ اس کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ جی فوج ایز این ادارہ ایک ادارے کے طور پہ فنکشن نہیں کر سکتا, اور یہ ایک انڈیویجول ہے, ایک شخص ہے جس کی وجہ سے جو کام ہے وہ باقی چلتا ہے. میرے خیال میں ادارے کے لیے بھی جو ہے ایسا فیصلہ جو ہے وہ کوئی مثبت نہیں ہے. اس کا جو جس پیرائے میں اس کو دیکھنا چاہیے وہ ہے سیاسی, یعنی کہ عمران صاحب خان نے ایکسٹینشن اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ ان کو امید ہے کہ باجوہ جو ہیں وہ, چونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی عمران خان کو جنرل باجوہ لے کے آئے, یا یہ عمران خان ان کا پروجیکٹ ہے,
تو ظاہر ہے وہ ڈینائی کرتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی ہے. لیکن جس طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ فوج بحیثیت ایک ادارہ جو ہے, جیسے کہ سپریم کورٹ نے کہا بھی ہے کہ تسلسل ادارے کے ذریعے ہوتا ہے, کسی فرد کے افراد کے ذریعے نہیں ہوتا, آپ کو کیا لگتا ہے فوج بحیثیت ادارہ کس طرح سے ریئیکٹ کرے گی, اس کا رد عمل کیا ہوگا؟
میرا اپنا خیال ہے جی کہ یہ جو سپریم کورٹ میں یہ بات گئی ہے یا سپریم کورٹ میں, آپ یہ دیکھیں نا, یہ ایک پٹیشن ہے, اور جس شخص نے یہ پٹیشن دائر کی وہ پھر خود آیا ہی نہیں, تو ایک طریقے سے سپریم کورٹ نے یہ سوو موٹو لیا ایک ایسی پٹیشن کا جس کا پیش کرنے والا غائب ہو گیا پھر. اور میرے خیال میں یہ جو ٹینشن ہے نا اندر سے, اسلام آباد میں بالکل خاموشی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا, یا باجوہ صاحب رہیں گے اور اگر لوگ پہلے بول پڑے. بالکل اسی طرح ادارے کے اندر بڑی بے چینی ہے, کیونکہ بہت سارے جرنیل ہیں جو اتنے سالوں سے انتظار میں تھے کہ اب ان کی باری آئے گی, اور یہ صرف وہ تین یا چار جرنیل رہی ہیں جو کہ ریٹائر ہو جائیں گے اگر وہ نہ اس پوزیشن پہ پہنچے, بلکہ ایک 20-30 اور افسران ہیں جس کا ایک سرکل ہر جنرل کا ہوتا ہے, جن کو یا نکالے جائیں گے اور جن میں بڑی بے چینی ہوگی.
عائشہ صدیقہ صاحبہ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی مسئلہ معاملہ صرف ٹیکنیکل یا پروسیجرل ہے, یا پھر کوئی سٹرکچرل تبدیلی آنے والی ہے جس کی طرف یہ اشارہ ہے؟
میرا تو اپنا خیال ہے جی کہ دیکھیں, پروسیجر کا ذکر اس لیے ہے کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آرمی چیف جو ہے اس کا اعلان 2-3 ماہ پہلے کر دیا جاتا ہے, لیکن پروسیس فالو ہوتا ہے, کیبنٹ اپروول دیتی ہے, پھر وہ وزیر اعظم جو ہے وہ بھیجتے ہیں خط صدر کو, اور صدر پھر منسٹری آف ڈیفنس میں بھیجتے ہیں, اور ایک سیکشن آفیسر جو ہے گریڈ 17-18 کا وہ لیٹر وہ ایکسٹینشن کا ایشو کرتا ہے. تو پروسیجرل معاملہ تو یہ ہے, لیکن اس کے پیچھے جو ایک سیاست ہے اور اس کے پیچھے جو ایک پاور پالیٹکس اس وقت سامنے آ رہی ہے وہ زیادہ ضروری ہے, اس پہ نظر رکھنا. میرے خیال میں ادارے میں بہت بے چینی ہے.
تجزیہ کار عائشہ صدیقہ بات کر رہی تھیں بی بی سی کی عالیہ ناسکی سے. ادھر پاکستان کے وفاقی وزیر قانون فاروق نسیم نے اپنے عہدے سے استعفی دے دیا ہے. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے اب سے کچھ دیر قبل ایک پریس کانفرنس میں استعفے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ فاروق نسیم کا بطور وفاقی وزیر قانون استعفی وزیر اعظم عمران خان نے قبول کر لیا ہے. شیخ رشید نے بتایا کہ فاروق نسیم کل اٹارنی جنرل انور منصور کے ساتھ عدالت میں پیش ہوں گے, اور وہاں وہ پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کیس لڑیں گے. یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا, ایک وقفے کے بعد کھیلوں کی خبریں, اور پھر پروگرام میں بات کریں گے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے اس کی. اس کے علاوہ سیربین میں شامل کریں گے گلوکارہ حدیقہ کیانی کا انٹرویو.
ہمارے ہفتہ وار پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارے علاقے میں روڈ کی سہولت میسر نہیں ہے اور اسکول کی سہولت میسر نہیں ہے.
ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے.
میرا حکومت پاکستان اور ہندوستان دونوں سے درخواست ہے,
مگر افسوس ہے کہ ہمیں اپنی حقوق صحیح نمونے سے نہیں مل پا رہے ہیں.
ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-75. خیال رہے موبائل سے کرنے پر یہ کال فری نہیں.
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالرشید شکور. پاکستانی کرکٹ ٹیم ایڈیلیڈ میں دوسرے ٹیسٹ میچ کی تیاری کل سے شروع کرے گی. دوسرا ٹیسٹ میچ جمعے سے شروع ہوگا. یہ ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ ہے جو گلابی گیند سے کھیلا جائے گا. برسبن میں کھیلا گیا پہلا ٹیسٹ میچ آسٹریلیا نے اننگز اور 5 رن سے جیتا تھا. نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کے کپتان کین ولیمسن نے انگلینڈ کے فاسٹ بالر جوفرا آرچر کے ساتھ پیش آنے والے واقعے پر افسوس ظاہر کیا ہے, جس میں ایک تماشائی نے ان پر نسلی تعصب پر مبنی جملے کسے تھے. ولیمسن ہیملٹن کے دوسرے ٹیسٹ میچ کے موقع پر پوری ٹیم کی طرف سے آرچر سے معافی مانگنے کا ارادہ رکھتے ہیں, کیونکہ انہیں ذاتی طور پر اس واقعے سے دکھ پہنچا ہے. ان کا کہنا ہے کہ جو کچھ ہوا وہ نیوزی لینڈ کی روایت کے منافی ہے. آئندہ سال انگلینڈ میں ہونے والے 100 گیندوں کے ٹورنامنٹ دی 100 کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا ہے. افتتاحی میچ اوول کے میدان میں میزبان اوول اور کارڈیف کی ٹیموں کے درمیان 17 جولائی کو کھیلا جائے گا. اس ٹورنامنٹ میں 8 ٹیمیں حصہ لیں گی. ویسٹ انڈین بیٹسمین کرس گیل نے فرنچائز کرکٹ پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جب بھی ایک دو میچوں میں بڑا اسکور کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے, یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ٹیم پر بوجھ ہیں. کرس گیل کا کہنا ہے کہ فرنچائز کرکٹ میں ان کی عزت نہیں کی گئی ہے. انٹرنیشنل اینٹی ڈوپنگ ایجنسی واڈا نے تجویز پیش کی ہے کہ روس پر کسی بھی کھیل کے ایونٹ کی میزبانی پر 4 سال کے لیے پابندی عائد کر دی جائے. اس صورتحال میں یورو فٹ بال کے میچوں کا روس میں انعقاد خطرے میں پڑ گیا ہے. اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ روس پر آئندہ سال ٹوکیو اولمپکس میں شرکت پر بھی پابندی عائد کر دی جائے. چیمپئنز لیگ میں آج ریال میڈرڈ کا مقابلہ پیرس سین جرمان سے ہو رہا ہے. مینچسٹر سٹی کی ٹیم شاختر کا مقابلہ کرے گی. یوونٹس اور اٹلیٹیکو میڈرڈ کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی, جبکہ ٹاٹنم کا سامنا اولمپیاکس کی ٹیم کرے گی. جیت کی صورت میں ٹاٹنم ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنا لے گی.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبدالرشید شکور سے. حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹاگرام نے رواں برس سینکڑوں پورن سٹارز اور سیکس ورکرز کے اکاؤنٹس ڈیلیٹ کیے ہیں. تاہم ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ معروف اداکاروں یا فنکاروں کے مقابلے میں امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے. خبر کی تفصیل کے لیے آپ کو آنا ہوگا bbcurdu.com پر. غیر ملکی فنڈنگ کیس کے لیے قائم پاکستان کے الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی نے پاکستان تحریک انصاف, پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے خلاف فنڈنگ کی تحقیقات کے عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے تینوں جماعتوں سے ضروری دستاویزات طلب کرنے کے بعد کمیٹی کے اجلاس کو جمعرات تک ملتوی کر دیا ہے. تینوں سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ ان سے جو بھی چیز مانگی گئی ہے انہوں نے وہ اسکروٹنی کمیٹی کے آگے جمع کرا دی ہے. اسلام آباد سے نامہ نگار خدا اکرام کی رپورٹ.
الیکشن کمیشن پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے رکن فاروق حبیب کی درخواست پر مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کی تحقیقات کے لیے اسکروٹنی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں کمیٹی کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک سوال نامہ دیا گیا, جس میں ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ جماعت 2013 سے 2015 تک کے سالانہ اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ کے علاوہ کوئی اور اکاؤنٹ بھی رکھتی ہے, کیا پیپلز پارٹی کا کوئی غیر ملکی اکاؤنٹ موجود ہے جس میں پارٹی کے لیے فنڈز اور ڈونیشنز جمع ہوتے ہوں. 2013 سے 2015 تک پیپلز پارٹی سے ان کے ڈونرز کی لسٹ بھی طلب کی گئی. پیپلز پارٹی کے وکیل سردار شہباز کھوسا نے میڈیا کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی جماعت ہر وہ دستاویز دینے کے لیے تیار ہے جس کا مطالبہ ان سے کیا جائے گا.
فاروق حبیب صاحب کی ایک الیگیشن ہے کہ ہمیں غالباً کوئی باہر سے الیگل یا فورن یا پروہیبیٹڈ فنڈنگ کی گئی ہے, جو کہ ممنوع ہے الیکشن ایکٹ کے شکوں کے. تو اس کا میں نے سر دست کلیریفیکیشن دی کہ ہمارے کوئی ایسی فنڈنگ نہیں دی گئی, نہ ہمارے پاس کوئی پی 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 ایل ایل سی رجسٹرڈ ہے امریکہ میں. وہ ایک پلاسٹک مینوفیکچرنگ کمپنی ہے جو کہ امریکہ میں رجسٹرڈ ہے, جس کا پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. آپ کا جو انصاف ہے اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ نے الزام علیہ کو پہلے موقع دینا ہے کہ وہ ثابت کرے کہ کیا یہ الزام میں کتنی کوئی سچائی ہے, بجائے یہ کہ آپ ریسپونڈنٹ کو بلا کے پوچھو کہ یار تم اپنا سارا کچھ ہمیں دکھانا شروع کر دو.
غیر ملکی فنڈنگ کیس کے لیے قائم الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی میں اکبر ایس بابر بھی پیش ہوئے، جنہوں نے 2014 سے پاکستان تحریک انصاف پر کیس دائر کر رکھا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنی پارٹی کی بنیاد رکھنے کے لیے 2 آف شور کمپنیوں کے ذریعے $3 ملین اکٹھے کیے۔ یہ پیسہ کن اکاؤنٹس میں گیا، اس کا آڈٹ کبھی بھی تحریک انصاف نے نہیں کروایا اور شفافیت کے عمل کو درگزر کیا۔ اکبر ایس بابر کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اب بھی اسکروٹنی کے عمل سے کترا رہی ہے۔
آج تک تقریباً 70 الیکشن کمیشن میں پیشیاں ہو چکی ہیں، 21 الیکشن کمیشن کے آرڈرز ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنا ریکارڈ سبمٹ کریں، اور یہ ہر دفعہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا ریکارڈ سبمٹ کر دیا۔ اس کے علاوہ اسکروٹنی کمیٹی مارچ 2018 سے قائم کر رہی ہے، 40 سے زیادہ اجلاس ہو چکے ہیں، 16 کم از کم کمیٹی کے آرڈرز ہیں کہ آپ جو آپ سے ریکارڈ مانگا گیا ہے وہ دے دیں۔ تو یہ ریکارڈ تو بہت بڑا لے آتے ہیں، پائلز آف ریکارڈ، لیکن جو کمیٹی یا الیکشن کمیشن کو جس کی ضرورت ہے، جس کے ذریعے اسکروٹنی ہوگی، وہ مہیا نہیں کرتے۔ آج پھر انہوں نے دعویٰ کیا، ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آج شاید ان کے ریکارڈ فائنلی مکمل ہو چکے ہیں۔
اس موقع پر مسلم لیگ نون کے سامنے بھی الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کی طرف سے ٹرمز آف کنڈیشنز رکھے گئے، جس میں کہا گیا کہ مسلم لیگ نون سے 2013 سے 2015 تک کے مالیاتی گوشواروں کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ کمیٹی فاروق حبیب کی جانب سے دی گئی معلومات کا بھی جائزہ لے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے ممبر قومی اسمبلی محسن شاہ نواز رانجا نے کہا کہ مسلم لیگ نون پر غیر ملکی فنڈنگ کیس کی درخواست پی ٹی آئی کی اپنے کیس سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ مسلم لیگ نون کے تمام اکاؤنٹس ڈکلیئرڈ ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے درخواست گزار فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ اسکروٹنی کمیٹی نے مسلم لیگ نون سے فنڈنگ کی منی ٹریل رسیدیں مانگ لی ہیں۔ مسلم لیگ نون سے کہا ہے کہ پیسے دینے والوں کا ریکارڈ دینا ہوگا۔ پی ٹی آئی نے 40,000 ڈونرز کا ریکارڈ جمع کرایا ہے، مسلم لیگ نون سے 400 لوگوں کا ریکارڈ نہیں دیا جا رہا۔ مسلم لیگ نون یو کے رجسٹرڈ ہے، وہ غیر ملکی فنڈنگ کے زمرے میں آتا ہے۔ غیر ملکی فنڈنگ کیس کے لیے قائم الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی نے پاکستان تحریک انصاف کو 28 نومبر، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو 29 نومبر کو طلب کیا ہے۔ خدا اکرام، بی بی سی، اسلام آباد۔
اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام کی سالانہ رپورٹ کے مطابق صنعتی سطح پر عالمی حرارت کو 1.5 سینٹی گریڈ پر رکھنے کے لیے آئندہ 10 سالوں کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج کو ہر سال 7.6% تک کم کرنا ہوگا۔ رپورٹ میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ حکومتوں کی جانب سے اگر موجودہ وعدے پورے کیے جائیں تو بھی سن 2100 تک دنیا 2 گنا سے زیادہ گرم ہوگی۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی ہیں نازش سفر۔
اقوام متحدہ کے پروگرام برائے ماحولیاتی تبدیلی UNEP کی سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پیرس معاہدے کے تحت عالمی درجہ حرارت کو محدود کرنے کے لیے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے کے حکومتی وعدے کافی نہیں ہوں گے، بلکہ ترقی یافتہ ممالک کو فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ جنیوا میں ایک پریس کانفرنس کے دوران UN انوائرمنٹ پروگرام کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر اینگر اینڈرسن نے خبردار کیا کہ مزید ہچکچاہٹ کے لیے اب وقت نہیں ہے۔
بنیادی طور پر گزشتہ 10 سالوں کے دوران ہم نے ماحولیاتی تبدیلی کے لیے اقدامات میں تاخیر کی ہے۔ ہمیں اس اخراج کو ہر سال 7.6% تک کم کرنا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل۔ کیا اس کے لیے سیاسی سطح پر آمادگی ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے۔ کیا اس کے لیے ہمیں نجی شعبے کے تعاون کی ضرورت پڑے گی؟ بالکل پڑے گی۔ لیکن سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس مواقع بھی موجود ہیں، لیکن محض ناکامی ہی واحد راستہ نہیں ہے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ اس بحران سے نمٹنے میں ناکامی کا سامنا کرنے کی وجہ سے پہلے ہی ماحول اور جنگلی حیات پر عالمی سطح پر اثر پڑا ہے۔
ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے دنیا میں 78 لاکھ اقسام کے حشرات میں سے تقریباً 10 لاکھ کے ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 1.5 ڈگری پر 70% سمندری نباتات مر جائیں گے اور 2 ڈگری پر عملی طور پر تمام سمندری نباتات غائب ہو جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حشرات جن کی ہمیں ہمارے کھانے کی پیداوار کے لیے ضرورت ہے وہ نمایاں طور پر متاثر ہوں گے، جس کی وجہ سے ان حشرات کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی بہت نقصان کا سامنا ہوگا، اور اس سب کے اثرات یقیناً ہمارے رہن سہن اور غربت کے خاتمے پر پڑیں گے۔ تو اس وقت کاربن کو ختم کرنے کے لیے مواقع بالکل حقیقی ہیں۔
ان اقدامات کا بڑا ہدف توانائی کا نظام ہے۔ مطالعے کے مطابق 1.5 سیلسیس کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے سن 2020 سے 2050 تک دنیا کو ہر سال تقریباً 3.8 ٹریلین ڈالر خرچ کرنا ہوں گے۔
ماحولیات پر اقوام متحدہ کی سالانہ رپورٹ کی تفصیل بتا رہی تھی نازش سفر۔ پاکستان کا موسیقی کا پروگرام کوک اسٹوڈیو پاکستان کے علاوہ خطے کے دیگر ممالک میں بھی اپنی مقبولیت قائم رکھے ہوئے ہے. تاہم پاکستان میں اور کون سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں فنکار اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکتے ہیں یا جہاں نئے گانے والوں کو آگے آنے کے مواقع ملتے ہیں؟ بی بی سی کی شبنم محمود نے معروف فنکارہ حدیقہ قیانی سے یہی سوال کیا.
حاجی لوک مکینو جان دے میرا رانجھا ماہی مکانی میں کملیاں میرا رانجھا ماہی مکانی میں کملیاں.
بہت کم پلیٹ فارمز ہیں, ایک نیسکیفے بیسمنٹ ہے اور باقی ایک میں اور سن رہی ہوں, آئی تھنک الحمرا اسٹوڈیو کے نام سے بھی ابھی کچھ بچے جو ہیں وہ الحمرا کے اسٹوڈیو کر رہے ہیں جس میں نئی چیزیں آ رہی ہیں. اور آئی تھنک ہمارے ملک کئی ابھی فی الحال ہماری جگہ کئی المیہ ہے اور کہ یہاں پہ ریکڈ لیبلز نہیں ہیں جتنی, کیونکہ ریکڈ لیبل ایک ایسی چیز ہوتی ہے جیسے آپ کے لیے ایک چھت ہے, آپ کے لیے ایک شیلٹر ہے میوزیشنس کے لیے, اور ایک سپورٹ ہوتی ہے, فائنینشیل سپورٹ ملتی ہے. ابھی ہمارے بچے جو ہیں یا ہماری ینگر جنریشن اور ایون جو ہم لوگ ہیں, ہمارے پاس کوئی اس طرح سے چھت نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی شیلٹر نہیں ہے جہاں پہ ہم جا کے کہیں کہ لیٹس میک میوزک. وی آر آل باؤنڈ, وی آر آل لمیٹڈ ٹو کوک اسٹوڈیو اونلی. آئی وش اینڈ پرے کہ ایک ایسا وقت آئے کہ کوک اسٹوڈیو جیسے 10 اور پلیٹ فارمز آئیں جس میں ہمارے نیو ٹیلنٹ آئے, ہمارا اولڈ ٹیلنٹ آئے, ہمارا را ٹیلنٹ آئے, اینڈ آل کائنڈز آف ٹیلنٹ شوڈ کم آن دیٹ پلیٹ فارم اینڈ ایکسپلور دیم سیلف. میں نے کوک اسٹوڈیو میں سیزن 5 میں کملی کیا اور وہ بھی بابا بلے شاہ جی کا کلام, اور میں نے رنگ کیا. اب سیزن 12 میں کمپلیٹلی ڈفرینٹ, لوگ کہتے ہیں کہ بوہے باریاں کروں, لیکن بوہے باریاں انڈیا میں بھی کافی کاپی ہوا اور کریڈٹ بھی نہیں ملے مجھے, اس کا کوئی کریڈٹ نہیں دیا, وچ از اگین آئی ووڈ سے کہ یہاں پہ نگیٹو چیز آتی ہے کہ یہاں پہ اگر ہماری ریکڈ لیبل ہو اور ہمارے کاپی رائٹس پروٹیکٹ کیے جائیں تو اس چیز کے لیے بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے میوزیشنس کے لیے ایک ایسی مدر کمپنی ہونی چاہیے کہ جو ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے پاکستان میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی. دس از دی موسٹ امپورٹنٹ ایشو جو ہمارے میوزیشنز اس ٹائم فیس کر رہے ہیں کہ اپنے سانگس کو پروٹیکشن نہیں دے پا رہے ہیں.
ٹھیک, تو ایک عورت ہونے سے آپ کی جرنی کیسے رہی؟ پاکستان میں کافی کنزرویٹو سوسائٹی ہے, تو آپ کی جرنی کیسے رہی یہاں پہ, اور آپ کیا ایڈوائس دیں گے ادر فیمیلز کو؟
میں سمجھتی ہوں کہ جرنی آپ کا مشکل ہے اور اس میں ہنڈرنس آ رہی ہے, اس میں ریلکٹنس آ رہی ہے, تو اس جرنی میں اگر آپ اس میں آپ بیک آؤٹ کر جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا شوق یا آپ کا جو پیشن ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا.
سنگر حدیقہ قیانی بات کر رہی تھی بی بی سی کی شبنم محمود سے. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کی ایڈیٹر تھی نازش سفر, پروڈیوسر شمشاد آفریدی, اسٹوڈیو مینیجر تھے عامر صدیق. نادیہ سلیمان سمیت پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. آخر میں عالمی خبروں کی سرخیاں سنیے عبید ملک سے.
پاکستان کی سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا نوٹیفیکیشن معطل کرتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں. پاکستان کے وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے وزیر قانون فروغ نسیم کے استعفے کی تصدیق کی. افریقی ملک مالی میں جاری ایک سیکیورٹی آپریشن میں فرانس کے 2 ہیلی کاپٹر آپس میں ٹکرا جانے سے حادثے کا شکار ہوئے. حادثے میں فرانسیسی فوج کے 13 اہلکار ہلاک ہو گئے. ہانگ کانگ کی سربراہ کیری لیم نے اتوار کے روز ہونے والے انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرنے والے جمہوریت نواز کارکنوں کو بڑی مراد دینے سے انکار کر دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.